أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اور مکرم صدر محفل، محترم رہنمایان قوم، معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں مرکزی یا مجلس اقبال کے کارکنوں اور ذمہ دار حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس عظیم اجتماع سے خطاب کر سکوں۔ ثانیاً مجھے یہ احساس ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات اب تکان محسوس کر رہے ہوں گے، ڈھائی گھنٹے سے زائد ہمارے اس اجتماع کو کھو چکے ہیں۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال کے بہت سے گوشے نمایاں کیے جا چکے ہیں، خاص طور پر ہمارے اس وقت دو المیے، المیہ سندھ، اس کے بارے میں ڈاکٹر قمر واحد صاحبہ نے جو کیفیات کچھ الفاظ میں اور کچھ جو ان کی اپنی کیفیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کی صورت میں پیش کیے، اسی طرح کشمیر کے بارے میں جو تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی جو جذبات انگیز بھی ہے جذبہ پرور بھی ہے، اس میں میں صرف اضافہ کر دوں کہ آج معاملہ صرف سندھ اور کشمیر کا نہیں پورے ہندوستان میں، آج کا دن 9 نومبر اس ملت اسلامیہ پر بہت بھاری ہے۔ بہار سے تعلق رکھنے والے بھی ایک مقرر آپ سے سب سے پہلے خطاب فرما چکے ہیں اور آج وہاں وہ کیفیت بالفعل موجود ہے کہ ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو، اور نہ معلوم کہ آج کے دن پورے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں پر اور کتنی کتنی بڑی آبادی پر یہ قیامت ٹوٹے گی۔ بہرحال چونکہ وقت اب بہت کم ہے، میں صرف 3 سوال آپ حضرات کے سامنے رکھ کر ان کے ضمن میں جو میرے ناچیز اور حقیر خیالات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ آج علامہ اقبال کا 113واں یوم ولادت ہے، ان کے انتقال کو بھی 51.5 برس سے بھی 19 دن زائد ہو چکے، کیا وجہ ہے کہ فکر اقبال روز بروز نمایاں تر تابندہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ذکر اقبال بلند سے بلند تر ہو رہا ہے؟ میرے سامنے اس وقت بہت سی دوسری شخصیات ہیں، میں ان میں سے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی عظیم شخصیت اپنی زندگی میں لوہا منواتی ہے، داد وصول کرتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں کے حافظے سے محو ہو جاتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس یہ کیفیت، نام اقبال روشن سے روشن تر، ذکر اقبال بلند سے بلند تر، بلکہ اس کے حوالے سے تو مجھے بلا تشبیہ میں عرض کروں گا کہ ورفعنا لک ذکرک کا ایک عکس ہے کہ جو نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ اسی کے ساتھ ایک ضمنی سوال بھی ہے، کلام اقبال میں وہ کیا جادو ہے جس کو سن کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جھوم نہ جائے؟ اس میں وہ کیا شے مخفی ہے کہ جو ہمارے باطنی احساسات کے غیر مرئی تاروں کو جھنجھلا دیتی ہے؟ پہلا سوال یہی ہے، اور میرے سامنے اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے آیا۔ در حقیقت یہ شان صرف کلام الہی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، طویل روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنت، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو آپ نے فرما دیا کہ فتنہ رونما ہوگا، یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کی نجات کی سبیل کیا ہو. اب جواب سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبع ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو ذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم و هو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یکثر عن کثرت الرب. یہ تین آخری جو جملے ہیں، یہ حدیث اس اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید سے بہت مشابہ ہے. جیسے آخری دو پاروں کی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی بدلتے ہیں تین تین چار چار آیتوں کے بعد، بالکل وہی کیفیت اس پوری طویل حدیث میں. اس میں جو یہ تین جملے آئے ہیں، یہ کتاب وہ ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں، اس سے اہل علم کبھی سیری محسوس نہ کریں، اس پر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی شان کا ایک عکس کامل ہے علامہ اقبال کے کلام میں، اس لیے کہ علامہ خود فرماتے ہیں کہ میرے فکر کا سارا تانا بانا قرآن پر مبنی ہے، میں نے جو کچھ اخذ کیا ہے قرآن سے کیا ہے، اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں در حقیقت وہ قرآن ہی کا پیغام. اس کے حوالے سے میں آپ کو علامہ اقبال کے چند اشعار سنا رہا ہوں. ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ گوہر دریائے قرآن گفتم، شرح رمز صبغت اللہ گفتم، فکر من گردو مسیر از فیض اوست، جو ساحل ناپذیر از فیض اوست. میں نے تو قرآن مجید کے دریا سے موتی نکالے ہیں، چن چن کر نکالے ہیں، میں نے تو اس صبغت اللہ کی شرح کی ہے جو قرآن میں ہے، اور میرے فکر کو اگر یہ علو حاصل ہے، اگر وہ گردو مسیر ہے، تو در حقیقت یہ فیضان قرآن کا ہے، اور اگر یہ لامتناہی ہو گیا ہے تو یہ بھی در حقیقت فیضان قرآن کا ہے. اسی بات کو علامہ نے ایک دوسرے پیرائے میں، اور وہ واقعتاً الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو پڑھتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، خصوصاً اگر یہ بات پیش نظر رہے کہ علامہ کس درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت رکھتے تھے. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ کس اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں. در دلم آئینۂ بے جوہر است، ضرب حرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابا راز خارم پاک کن، روز محشر خار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناجات ہے بحضور سرور کونین، اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے ہے تو گویا کہ میں تو ایک ایسا آئینہ ہوں کہ جو جوہر سے خالی ہے. اس صورت میں میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے، اور یہ خیاباں، یہ شاہراہ، اس سے میں گویا کہ کانچے کے مانند ہوں جسے نکال دیا جانا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ بد دعا اپنے آپ کو دے رہا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں نے اپنے پیغام میں قرآن کے سوا کسی شے کو شامل کیا ہو تو مجھے قیامت کے دن اپنی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے گا اور بے نصیب کر دیجئے گا. یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ. میں کچھ مثالیں لے کر آیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، چند مثالیں میں دے رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. علامہ کا اقبال کا شعر سنتے ہی فوراً کیوں ہم بج میں آتے ہیں؟ ہمارا ایک کلیکٹو سب کانشس ہے، ایک اجتماعی تحت شعور ہے. چاہے ہم نان پریکٹسنگ ہوں، اسلام پر عمل نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن جس مٹی سے ہمارا خمیر اٹھا ہے، جن ماؤں کا دودھ ہم نے پیا ہے، ان کے نتیجے میں ہمارے تحت شعور کے اندر کچھ اقدار ہیں کہ جن کا تانا بانا موجود ہے. اور علامہ کے وہ اشعار جو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے آتے ہیں، تیر کے مانند ہمارے دل پر جا کر لگتے ہیں. غور کیجئے، یہ عام شعر جو ہے بہت مشہور، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. یہ شعر کیوں اس قدر اب ہمارے لیے مؤثر ہے؟ اس لیے کہ اس کا سارا مضمون ماخوذ ہے سورہ فرقان کی اس آیت سے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لفظ مہجور وہاں سے لے کر علامہ اقبال نے اپنی شعر کے اندر ایسا ٹانکا ہے ہیرے کے مانند، اور پھر اس کا ہمارے اس تحت شعور کے ساتھ ایسا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے کہ بے اختیار انسان جو ہے جھوم جاتا ہے. اسی طرح غور کیجئے، میں دو اشعار آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور اس میں حدیث نبوی کی ترجمانی، اگرچہ وہ ظاہر نہیں ہے جب تک کہ لوگ ان حدیث سے واقف نہ ہوں. ہمارے ہاں تزکیہ نفس ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے کچھ فلسفے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے مستعار لیے گئے ہیں، کیسے کیسے اس کے لیے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. علامہ اقبال نے دو اشعار میں اس کا مکمل قرآنی اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا نظام ہے سلوک محمدی، دو اشعار میں پیش کیا. اور در حقیقت وہ دو حدیثیں، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم. ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرت کا معاملہ کیا، سوال کر لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. اب ان دو آپ حدیثوں کو سامنے رکھیے اور ابھی اشعار سنیے. کشتن ابلیس کارے مشکل است، یہاں کے اون بم مندر آماتے دل است. ابلیس کو مار دینا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا کر اپنی کمین گاہ بناتا ہے. ان شیطان اجری من الانسان مجرى الدم. اب دوسرا، خوشتر آباشد مسلمانش کنی، خوشت شمشیر قرآنش کنی. اس کو مسلمان بناؤ، اور اس کو مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرآن کی تلوار سے اس کو کشتہ کرو. اب دیکھیے اس کے ساتھ جوڑیے اس شعر کو، قرآن کی عظمت کے ذکر میں فرماتے ہیں چون بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن جب انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اندر کا انسان بدل جاتا ہے. اور در حقیقت یہ اندر کے انسان کی تبدیلی ہے جو پھر اگر اندر سے خارج کی طرف ظہور کرتی ہے تو یہ پورے عالم تک متعدی ہو سکتی ہے، ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. باہر سے بل جبر ٹھوچی ہوئی اگر کوئی پابندیاں ہیں تو ان کا جو حشر ہے اس کا تجربہ ہو چکا ہے خاص طور میں ہمارے ہاں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. اصل طریقہ وہ ہے اس قرآن کو اندر اتارو. بہرحال میں اور دوسری مثالوں کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں، ایک پر ایک میں چاہوں گا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو کے اعتبار سے علامہ کے دو اشعار. قرآن کا ایک اہم مضمون ہے اعتصام باللہ، واعتصموا باللہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اب اس کی کیا شکل ہو، ایک سوال ہے کہ جو ذہن میں آتا ہے. قرآن مجید نے مزید اس کی تھوڑی سی وضاحت کی، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اب بھی ایک سوال باقی رہا کہ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے. اس پر جن حضرات نے تفاسیر کا مطالعہ کیا وہ دیکھیں گے کہ مفسرین نے اقوال کے انبار لگا دیے، اللہ کی رسی سے یہ مراد ہے، اللہ کی رسی سے یہ مراد ہے. حالانکہ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت علی سے جو روایت ہے کہ وہی ہے حبل اللہ المتین، اللہ کی یہ مضبوط رسی قرآن ہے. اب سنیے علامہ اقبال کے اشعار. از یکائینی مسلمان زندہ ہست، پے کرے ملت جو قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. یہاں قرآن مجید کی بھی تفسیر ہو گئی ہے اور حدیث نبوی کی بھی تعبیر ہو گئی ہے. یہ دو اشعار در حقیقت دونوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں نے اپنے کتابچے میں علامہ اقبال اور ہم مولانا اصلاحی کا جو ہمارے دور کے ایک بڑے معروف مفسر قرآن ہے یہ تاثر نقل کیا ہے، کیونکہ بہت سے حضرات کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا تو میں یہاں اس کو بیان کر رہا ہوں. ایک زمانے میں مولانا جب یہاں سے باہر گاؤں میں رہائش پذیر تھے، خانقاہ ڈوگرہ کے قریب لاہور آئے تھے اپنی آنکھوں کے آپریشن کے لیے. کسی وجہ سے آپریشن کی تاریخ جو ہے مؤخر ہوتی چلی گئی. وہ جو وقت انہیں ملا، کیونکہ ان کے پڑھنے لکھنے کی چیزیں تو اپنے گاؤں میں تھی، یہاں فارغ تھے، تو علامہ کا پورا کلام فارسی اور اردو دونوں لفظ بلفظ انہوں نے دوبارہ اپنی نظر سے گزار لیا. اس کے بعد جو تاثر ان کا تھا وہ میں نے لکھا ہوا ہے. سن 74 کی میری تقریر تھی ایچیسن کالج میں، اس میں بھی میں نے اسے بیان کیا تھا. آج پھر عرض کر رہا ہوں 15 سال بعد، کہ مولانا نے یہ فرمایا کہ ایک تو علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا. کیوں دھس گیا؟ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ علامہ اقبال جیسا ہدی خواہ اس قوم میں گزرا، پھر بھی یہ قوم تس سے مس نہ ہوئی، تو ہوا شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اور کون کچھ کر سکے گا، کون جگا سکے گا اس قوم کو، اگر اقبال جیسا ہدی خواہ بھی اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم تس سے مس نہ ہو. یہ ہے وہ چیز کہ جو انہوں نے کہی کہ میرا کلیجہ دھس گیا. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں مجھے ایک خاص مان تھا کہ اس کی جو تعبیر میں نے کی ہے شاید اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا، لیکن علامہ کا کلام پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کہیں بہتر تعبیر مجھ سے بہت پہلے وہ کر چکے. یہ گواہی ہے اس وقت کے ایک بہت معروف مفسر قرآن کی. ان سے بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی انسان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو نبی کا ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک مقام مفسر قرآن کی حیثیت سے مسلم ہے اور ان کی یہ دو گواہیاں. میں نے اپنی اس تقریر میں دو اپنے تاثرات بھی نقل کیے کہ میرے نزدیک اس دور میں عظمت قرآن کا جس قدر گہرا انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، مجھے پوری امت کے اندر کسی دوسرے شخص میں اس کا کہیں کوئی مشاہدہ نہیں. بڑے سے بڑے علماء کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. وہ ایک کتاب ہے، مقدس کتاب، اس کتاب کے پڑھنے سے حصول ثواب ایک مقصد ہے. پھر وہ یک از ادلہ اربع ہے، قانون اسلامی کی جو چار اساسات ہیں ان میں سے ایک اساس ہے. لیکن قرآن کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، جو قرآن مجید میں تمثیلا بیان ہوا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی کیفیت بیان ہی وہی ہے کہ عظمت قرآن کے تأثر اور اس کے انکشاف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری شخصیت دبی جا رہی ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا، اور آج کیونکہ کچھ ذکر ہوا ہے بعض حضرات کا، علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا داعی قرآن سمجھتا ہوں. اگرچہ میرے نزدیک یہ اسلامیان ہند کی ایک بڑی خوش قسمتی تھی کہ دو داعی قرآن بیک وقت منظر عام پر آئے. میں نہیں چاہتا کہ ہم کچھ دوسرے لوگوں کے نام بالکل بھول جائیں، اگرچہ ہر شخص کا اپنا مقام ہے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تھی. 1910-11-12 کے لگ بھگ دو شخصیتیں اچانک نمودار ہوئی. علامہ اقبال کے بارے میں اچانک نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک شاعر کی حیثیت سے بہت متعارف ہو چکے تھے پہلے، لیکن ان کی دینی اور ملی شاعری کا آغاز 1908 کے بعد ہی ہوا. در حقیقت ابھی جو میں نے الفاظ سنے بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے کہ علامہ نے یورپ جا کر انگور سے جہاں شراب کشید کی جاتی ہے وہاں سے انہوں نے کوثر و تسنیم کشید کی ہے اور وہ لے کر آئے. تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی دینی اور ملی شاعری کا آغاز جو ہے 1908 کے بعد ہوا. اور 1912 میں ابوالکلام آزاد ایک بہت بڑے داعی قرآن کی حیثیت سے وہ بھی منظر پر آئے. یہ دونوں شخصیتیں ہماری لیے ایک اعتبار سے بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ بات دوسری ہے کہ علامہ کے ہاں صرف دعوت نہیں تھی, ایک بہت مضبوط اور گہرا فکر بھی تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ فکر ہے کہ جو آگے چل رہا ہے. جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک داعی کی حیثیت سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دور میں شعلہ جوالہ کی حیثیت سے نمودار ہوئے, لیکن پھر وہ شعلہ مستعجل بھی ثابت ہوئے, اس لیے کہ کوئی مرتب فکر قرآن مجید کا ان کے پاس نہیں تھا. دوسرے یہ کہ پھر سیاسی راہیں بھی جب علیحدہ ہوئی ہیں تو وہ بھی یقیناً ہمارے ذہنوں پر اس کا اثر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اسے اس جگہ پر رکھا ضرور جائے. اسی حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا, ابھی دو سوال تو مجھے اپنے جو ہے پیش کرنے ہیں, لیکن یہاں ایک سوال مسئلہ قومیت پر بھی اٹھایا گیا ہے. اس کے ضمن میں مجھے اجازت دیجیے کہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی وضاحت کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بیان شائع ہو چکا تھا اخبار میں کہ مولانا کی اس وضاحت کے بعد مجھے ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. ایک تو یہ کہ مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری تلقین نہیں ہے, اس وقت دنیا میں جو ایک شکل ہو رہی ہے میں نے اسے خبر کے انداز میں بیان کیا. دوسرے یہ کہا کہ میں نے لفظ ملت استعمال نہیں کیا. آپ فرما رہے کہ سرود برسر منبر کے ملت از وطن است, میں نے صرف لفظ قوم استعمال کیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے زخم جو ہیں ان کو بار بار کریدا نہ جائے, ملت کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ میں آپ کو واقعہ سنا دوں جو ہمارے قرآن کانفرنس کے اندر میری بات سن لیجئے. مولانا مدنی کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ مولانا محمد مالک کاندھلوی نے خود نقل کیا ہماری قرآن کانفرنس میں اسی لاہور شہر میں کہ پاکستان بننے کے بعد سن 48 میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے چھیڑا مولانا مدنی کو کہ پاکستان کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے. انہوں نے وہاں فرمایا کہ بھائی جب تک کوئی مسجد تعمیر نہیں ہو چکتی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنائی جائے, کہاں بنائی جائے, کس سائز کی بنائی جائے, کیا اس میں سامان لگایا جائے, لیکن جب مسجد بن جائے اب اس کی حفاظت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں عام کریں تاکہ امت کے اندر اگر کہیں پرانے اختلافات کی وجہ سے کہیں دلوں کے اندر کشیدگی ہے وہ کشیدگی کم ہو, آپ بنیان مرسوس بن سکیں. میں نے بلکہ مولانا محمد مالک کاظمی سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ چیزیں کہاں چھپا کر رکھے ہوئے, انہیں عام کیجئے. پھر انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا, میں نے پھر اسے شائع کیا اپنے پرچے. بہرحال یہ چند باتیں جو ہے وہ تو سخن گسترانہ بات والی ہے. دو سوال جسے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلا یہ کہ اس وقت عالم انسانیت کو سب سے زیادہ شدید ضرورت کس شے کی, اور آیا فکر اقبال اس کے ضمن میں ہماری مدد کرتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم اسلامیان پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضروری کون سی شے ہے ہمارے لیے, اور آیا فکر اقبال اس ضمن میں بھی ہماری دستگیری کرتا ہے. میرے نزدیک اس وقت پوری نوع انسانی ایک شدید تلاش میں ہے اسے کوئی نظام عدل اجتماعی ملے, ایک سسٹم آف سوشل جسٹس, اور اس کے لیے وہ تجربے کر رہی ہے, ٹھوکرے کھا رہی ہے در بدر. ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا, 2.5 مہینے پہلے انقلاب فرانس کی 200 سالہ جو ہے سالگرہ منائی گئی ہے, اس کا جشن منایا گیا. ابھی چند دن ہوئے آپ نے ابھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا 72ویں سالگرہ بولشویک ریولوشن کی منائی گئی ہے روس میں. یہ در حقیقت نو انسانی کی اس تلاش کا مظہر ہے. انسان کچھ ہائر ویلیوز ہیں جنہیں اچیو کرنا چاہتا ہے, اس میں حریت ہے, اس میں عدل ہے، اس میں مساوات ہے، یہ نوع انسانی کے مشترک تلاش ہے، اور اس میں قافلہ انسانیت در بدر بھٹک رہا ہے. ہمارے پاس وہ نظم اجتماعی، وہ نظام عدل اجتماعی موجود ہے، اگرچہ گم ہو گیا، اس لیے کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت، سرمایہ داری، جاگیرداری، مختلف پردے اس نظام کے اوپر پڑتے چلے گئے. اور اس کے بعد جیسے کہ علامہ اقبال نے خود کہا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. وہ دین ہمارے لیے صرف عقائد اور عبادات کا مجموعہ بن کر رہ گیا. اس کا سب سے قیمتی حصہ وہ سسٹم آف سوشل جسٹس، سماجی مساوات، معاشی عدل و انصاف، سیاست کے میدان میں حریت، یہ جو ہائیسٹ ویلیوز تھی ان کو ہم نے پردوں کے پیچھے چھپا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن، اور یہ پوری نوع انسانی کے لیے کنٹریبیوشن ہے، جو تعبیر انہوں نے کی ہے اسلام کی اور اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی، اسلام کا سماجی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی خدمت ہے نوع انسانی کی جو علامہ اقبال نے کی، اور جو سب سے بڑی ضرورت ہے نوع انسانی کی، اسے آج علامہ اقبال ہی کے کلام کے حوالے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. مولانا عبدالستار خان ریاضی صاحب نے وہ اشعار آپ کو سنائے، میرے نزدیک پیام اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اعتبار سے ابلیس کی مجلس سے شورا کلائمیکس ہے ان کا، وہ ہے بھی آخری دور کی. آپ کو معلوم ہے ارمغان حجاز چھپی بھی علامہ کے انتقال کے بعد ہی، اس میں جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ یوں سمجھئے کہ لب لباب ہے. الحضر آئینِ پیغمبر سے 100 بار الحضر. اب دیکھیے، 3 پہلو ہیں اجتماعی نظام کے، ایک کے بارے میں ایک مصرع کہا، دوسرے کے بارے میں ایک شعر کہا، اور تیسرے کے بارے میں 2 شعر کہے، یہ نسبت و تناسب ہے. الحضر آئینِ پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزماں مرد آفرین. موت کا پیغام ہر نئے غلامی کے لیے، نئے کوئی فخور و خاکہ نئے گدائے رہنشی. اور 2 اشعار اب آ رہے ہیں اس اقتصادی نظام کے بارے میں جو اہم ترین ہو گیا اس دور میں، اس لیے کہ یہ دنیا اقتصادی دنیا بن کر رہ گئی، انسان اقتصادی حیوان بن کر رہ گیا ہے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، غلاموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. آخری بات جو عرض کرتے ہیں، کس قدر دکھ کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہمارا نقشہ کھینچا ہے، پہلے تو وہ کھینچا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانِ حرم کی آستی. لیکن پھر اختتام پر پھر کہتے ہیں، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ ہے گویا کہ ابلیس کی سب سے بڑی امید، کہ ابھی خود مومن کو اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یقین حاصل نہیں، کہ ہمارے پاس وہ علاج ہے، وہ شے کہ جس کے لیے پوری نوع انسانی تڑپ رہی ہے، خون دے رہی ہے بار بار، بڑے خوفناک تجربوں سے، اذیت ناک اور کرناک تجربوں سے گزر رہی ہے، لیکن اس کا مداوا ہمارے پاس ہے، اسی کا ہمیں احساس نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، در بغل داری کتاب زندگی، اے جو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. میرے نزدیک یہ جو سسٹم آف سوشل جسٹس ہے اسلام کا، در حقیقت وہ ہے آج کی پوری نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت، اور اس کے لیے آپ کو تعبیر علامہ اقبال کے ہاں ملے گی. جزوی طور پر جہاں تک اسلام کا سماجی نظام ہے، بہت سے لوگوں سے آپ کو ان کی تعبیر مل جائے گی اور صحیح ہوگی. سیاسی نظام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جو عام ہو چکی ہیں الحمدللہ، اگرچہ ایک بہت بڑی بات جو علامہ نے فرمائی تھی وہ ابھی لوگوں کی حلق سے اتر نہیں رہی ہے، کہ آج کے دور میں اجتہاد پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، اور یہ در حقیقت وہ جو روح عصر ہے کہ جو انسان کے اندر آزادی اور مساوات کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، یہ اس کا مظہر ہے. اگرچہ اس کے سلسلے میں کچھ ٹیکنیکل مباحث ہیں، میں ان میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، مجھے اور کسی مفکر کے ہاں آج تک اقتصادی نظام کے بارے میں اس قدر واضح رہنمائی نہیں ملی ہے جتنی واضح رہنمائی علامہ اقبال کے ہاں ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے مفکرین و مصنفین نے علامہ اقبال ہی کے چراغ سے اپنا چراغ روشن کیا, بہت کچھ ان سے حاصل کیا, لیکن کیا سبب ہے؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے تاحال قاصر ہوں کہ ان اقتصادی میدان کے اندر علامہ اقبال کی جو فکر جہاں تک پہنچ چکی تھی, کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا ادراک اور شعور نہیں کر سکے؟ ایک لفظ ربا کو اگر سامنے رکھیں تو ٹھیک ہے, نقد کے ربا کو سب جانتے ہیں, اگرچہ جو شدت علامہ اقبال کے ہاں ہے کہ از ربا آخر چنی زائد فتن, کسند آمد لذت قرض حسن, از ربا جا چیرا جا تیرا دل کیوں خشت و سنگ, آدمی ترند بے دندان و چنگ. یہ جو ربا ہے سود ہے اس کے بارے میں سب سے صحیح بات, اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کم سے کم نظری طور پر سب لوگ اس سے واقف ہیں, اگرچہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر سرمایہ دارانہ ذہنیت اس ربا کو مشرف میں اسلام کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو لیبل دینا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لیبل ہو جس سے وہ سود خوری کی ذہنیت بھی برقرار رہے, اور یہ کہ کسی طریقے سے فطری اعتبار سے ہمارے اوپر حرف نہ آ رہا ہو. لیکن یہ کہ ایک دوسرا میدان ہے ربا کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایکسکلوسو صرف تنہا صرف علامہ اقبال کی ذات ہے کہ جس نے ربا کے اس میدان کو بھی اسی طریقے سے فوکس کیا ہے. یہ بھی ربا ہے, اور وہ ہے وہ مزارات والا ربا, زمینداری والا ربا, یہ زمین کا سود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ کے علاوہ شاید کہیں اس دور میں کسی مفکر کے ہاں اس کے بارے میں اتنی واضح بات موجود نہ ہو. میں نے جب دو اشعار پہلی مرتبہ پڑھے علامہ کے اس مزارعت کے بارے میں, حیران رہ گئے, فکر کی یہ بلندی, خدا او ملت تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے خیش بنوشت, باں قوم سروکار ندارد کہ دہ کانش برائے دیگر کشت. اس قوم سے تو اللہ کو کوئی سروکار ہی نہیں, اللہ کے کسی لطف و عنایت اور نظر کرم کی وہ قوم مستحق ہی نہیں ہے کہ جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہو, کہ دہقانش برائے دیگر کشت. یہ ہے فکر کی بلندی, اور پورے اس نظام اجتماعی کے مختلف پہلوؤں کو اب ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس نظم میں دیکھا انقلاب ہے انقلاب, اس میں یہ دونوں سودوں کا ذکر ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب, از جفائے دہ خدایا کشت دہقانا خراب, انقلاب انقلاب ہے انقلاب. یہ نعرہ لگانے والا اقبال اگرچہ اسے ہم سے جدا ہوئے نصف صدی سے زائد بیت گئی ہے, لیکن ابھی واقعہ یہ ہے ان کے فکر کے اس پہلو کو نمایاں کرنے, واضح کرنے, ایک دعوت کی شکل میں پیش کرنے کا ابھی کام باقی ہے. ہم نے بلکہ اکثر و بیشتر علامہ کے اس فکر کے اوپر پردے ڈالنے شروع کر دیے, ہم نے اور پہلو جو ہے وہ نکھارنے شروع کیے ہیں, لیکن یہ پہلو جو میرے نزدیک اس وقت نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس ضرورت ہی کا حل تھا وہ دین حق جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی تھی کہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا ہے, تمام کتابیں بھیجے ہی اس لیے گئی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ, موجزوں کے ساتھ بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں اتاری, میزان اتاری. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی نہیں ہے, یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مقصود یہ تھا کہ وہ نظام عدل قائم ہو, وہ نظام عدل و قسط ہے در حقیقت سب سے بڑی دین اللہ کی, جس کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس نظام عدل و قسط کی تعبیر پوری جامعیت کے ساتھ اور صحیح صحیح میرے محدود مطالعے کی حد تک صرف اور صرف علامہ اقبال کے ہاں موجود ہے. تو میرے نزدیک پوری نوع انسانی کی ضرورت کو ہم علامہ اقبال کے فلسفہ اور حکمت کے حوالے سے کیٹر کر سکتے ہیں. اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں, اسلامیہ نے پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آج محترمہ قمر واحد صاحبہ اگر وہ فورے جذبات سے مغلوب ہو گئی اس لیے کہ حیدرآباد سے چلی آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے سندھ کی حالت کیا ہے, وہاں معلوم نہیں کہ کس وقت یہ آتش فشاں تک اٹھے گا اور پھر کیا ہوگا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں وہاں سے چل کر آ رہی ہوں جہاں ہر لحظہ کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے. یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی, یہ ہم کیوں آج جس انداز میں یہاں پر تقریر کی ہے پریشان خٹک صاحب نے, کیا وجہ ہے؟ 42 سال ہو گئے, کیا ہوا ہمارے؟ وہ شاہین کہاں رہے, کس منزل میں رہے, کون سی منزل میں ہے, کون سی وادی میں ہے؟ اس کے بلا تھے اس کا قافلہ سخت جا. ہم تو چلے تھے اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر پین اسلامزم, گاندھی نے بہت گھبرا کر کہا تھا جگیاتے ہوئے قائد اعظم سے, آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے. پین اسلامزم کا ایک ہوا تھا کہ جو ہندوؤں کے سر پر سوار تھا, لیکن یہ کہ ہم چلے تھے اسی منزل کی طرف. کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد 25 برس بعد, 24 برس بعد تو ہم سب دو نخت ہو گئے, اور اب جو صورت حال ہے اس کی کیفیت کے دو مرثیے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ادھر ہندوستان کا مسلمان سب سے زیادہ قیمت اس بات کی دے رہا ہے اپنی خون کی شکل میں کہ اس نے پاکستان بنوایا. ہندو کا سب سے بڑا الزام ان پر یہ ہے تم نے پاکستان بنوایا, تم اپنے حصے کا ملک لے چکے ہو, یہاں کیوں رہتے ہو؟ ابھی 14 دن گزار کر آیا ہوں میں, جن میں سے ایک ہفتہ میں جنوبی ہند میں رہا اور ایک ہفتہ شمالی ہند میں. میں نے اپنے جو تاثرات بیان کیے تازہ ندا میں یہ چھپ گئے کہ آج کا دن خاص طور پر ان کے لیے بہت بھاری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بھی دستگیری فرمائے. سوال یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہے, ہم چلے کاہے کے لیے تھے, کس منزل کی طرف پہنچ کہاں گئے ہیں یا کہاں پہنچا دیے گئے ہیں, اس میں حل کیا ہے؟ مرثیہ کہنا مختلف پہلوؤں سے جو بھی صورت حال ہے اس کی نقشہ کشی کرنا یہ اپنی جگہ مفید ہے, جذبات میں حرکت پیدا ہوتی ہے. سوال یہ کہ کریں کیا؟ اس پاکستان کو جس منزل کے لیے حاصل کیا تھا وہ اس منزل تک یہ کیسے پہنچے؟ یہ سارے مسائل در حقیقت آف شوٹس ہیں, یہ نتائج ہیں, یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں, اس لیے کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی. ہم نے کہا تھا پروردگار ہمیں ملک چاہیے جس میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے, ہم انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات چاہتے ہیں تاکہ ہم تیرے نبی کے دین کی اور اس کے لائے ہوئے نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. قائد اعظم مرحوم کا یہ جملہ میرے تو سینے پر ذہن پر کندھا ہے کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے تاکہ ہم اس موجودہ دور میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اس نظام عدل و قسط کو قائم کر کے ایک لائٹ ہاؤس بنانا مقصود تھا. تو مسئلہ کیا ہے, میں اسے بوائل ڈاؤن کر رہا ہوں, یہ کام کیسے ہو, اس کو کس طریقے سے اس منزل کو سر کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر درد مند مسلمان پاکستانی کے دل کا سوال ہے. میرے نزدیک اس کا جواب بھی جس طرح علامہ اقبال نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا. میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. ایک شعر میں مکمل انقلابی طرز عمل ہے, انقلابی طریقہ کار. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, جو پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن. دو مصروں میں مکمل اسلامی انقلاب کا نقشہ موجود ہے. پہلا مرحلہ جس کی تعبیر ہمارے سامنے مکی دور کی شکل میں موجود ہے سیرت النبی میں, با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. یہ نشہ درویشی ایمان کی گہرائی سے پیدا ہوتا ہے. یہ نشہ درویشی جسے علامہ نے فقر قرآن کہا ہے, جزب قرآن زیغمی روباہی است, فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, فکر را کامل ندیدم جزب ذکر. یہ ذکر و فکر کا اختلاط, یہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دعوت, قرآن مجید ہی کے لیے ذریعے سے تذکیر, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا اور پھر ان کی تربیت, ان کا تزکیہ. میں اس کے ضمن میں دو اشعار پہلے ہی سنا چکا ہوں. سب سے پہلے دعوت قرآن, لیکن ظاہر بات ہے اس کے دو لیول ہوں گے, اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک ہے عوام الناس کے لیے تذکیر بالقرآن, واعظ نصیحت. قرآن واعظ بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لیکن یہ کہ عوام کے لیے یہ وعظ کاری نہیں ہے، کارگر نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے. خواص کو جن کے ذہنوں کے اندر، عوام کے لیے وہ مؤثر ہے، لیکن خواص جن کے ذہنوں میں کوئی باطل نظریات ہیں، جدید افکار ہیں، ملحدانہ خیالات ہیں، ان کو ایک نئے فکر کی ضرورت ہے. وہ فکر جو اسلامی ہو، جو ایمانی ہو، جو احسانی ہو، لیکن جدید علمی سطح کے اوپر ہو، اپنا لوہا دلیل کی طاقت سے بنوا سکے. یہ وہ کام ہے میرے نزدیک. باقی میدانوں میں تو چلیے کوئی دوسرے لوگ بھی کہیں ہیں کسی درجے میں، اس میدان میں تو علامہ اقبال کے سوا تاحال مجھے کسی دوسرے شخص کا نام و نشان نہیں ملتا. فکر جدید کی تشکیل، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، مارکت و نعرہ کتابیں، کتاب فلسفے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مخاطب در حقیقت غیر مسلم ہے ہی نہیں، اس کا مخاطب مسلمان ہے. اس کی اساس قرآن ہے، یہ علم کلام کی کتاب ہے، یہ مسلمان مفکرین کو ایمان کی جو حقائق ہیں ان پر مطمئن کرنے کی کوشش ہے، لیکن اس کو اس دور کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر. یہ کام مجھے یاد ہے، آج سے 15 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب مرزا پروفیسر مرزا محمد منور صاحب نے ایم اے فلسفہ بھی کر لیا، ایم اے اردو وہ پہلے سے تھے، ایم اے پرشین پہلے سے تھے، عربی ظاہر بات ہے کہ وہ بہت سے پی ایچ ڈی جو ہیں عربی میں ان سے زیادہ جاننے والے ہیں. جب ایم اے فلسفہ بھی کر لیا تو میں نے کہا اب آپ کے لیے لازم ہے، فرض عین کے درجے میں، کہ علامہ کی اس کتاب کی تفصیل، اسے لوگوں کے لیے عام فہم بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن ہمارے یہاں پروفیسر سعید شیخ صاحب نے یہ کام کیا. اس کے لیے جو حواشی اب انہوں نے مرتب کر دیے سال ہر سال کی انگریزی کے بعد، اب وہ کتاب ایسی ہے جسے ایک عام بہرحال انگریزی داش آدمی، اردو میں جو ترجمہ سید نذیر نیازی مرحوم نے کیا تھا وہ تو اصل کتاب سے زیادہ مشکل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تو پہلے عربی، فارسی اور اردو کا آدمی کو بہت بڑا ادیب ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اب انگریزی دان لوگوں کے لیے ریکنسٹرکشن اب ان کے سہم کے بہت قریب آ گئی ہے، اور اس میں مزید مطالعے کی راہیں جو ہے کھل گئی. مزید میں دو حضرات کا اور نام لے دوں، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو، ایک تو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر کے ذریعے سے واضح کیا، اور میں نے اس کا بھی اپنی امکانی حد تک چرچا کیا ہے، پھیلایا ہے، لوگوں تک تعارف کرایا ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے وہ کتاب بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، میں نے خود اپنی خاندانی روایات کے بالکل برعکس اپنے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد کو فلسفے کی طرف بھیجا، پھر اپنے بیٹوں میں سے ایک کو فلسفے کی تعلیم کی طرف بھیجا، تاکہ وہ کام جو علامہ اقبال نے شروع کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت وقیع ہے لیکن ابھی بگننگ، پہلا کام ہے. خود علامہ نے اس کے پریفیس میں جو کچھ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ حرف آخر ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اس سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس سے صحیح تر خیالات سامنے آئے. اس کام کو جاری رکھنے کے لیے قرآن اکیڈمی میں نے قائم کی، ڈاکٹر افساد نے بھی اپنا پی ایچ ڈی کا جو پھر تھیسس لکھا ہے وہ ہے دی کانسیپٹ آف سیلف اینڈ سیلف آئیڈینٹی ان دی کنٹمپرری فلاسفی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جس کام کے لیے انہیں تیار کیا تھا اس فکر کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میدان میں، میں ہندوستان میں بھی کہہ کر آیا ہوں کہ ہم اگرچہ ہندوستان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک قرار پاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کا ابھی تک شعور ہی حاصل نہیں کیا. در بغل داری کتاب زندگی، آئیڈیالوجی اور نظریے کی قوت بہت زیادہ ہوتی، عددی طاقت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت ہے کسی نظریے کی، اگر وہ وقیع ہے، اگر وہ مربوط ہے، اگر وہ مدلل ہے، اگر اس کی تمام چولیں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک ذہن کو مطمئن کر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ طاقت کسی اور شے میں نہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اس شمشیر کو، خوشتر آباشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، یہ کام صرف ایک ابلیس کے لیے نہیں، دنیا کے تمام ابلیسوں کے مقابلے میں یہ قرآن مجید کی تلوار مؤثر ہوگی. لیکن اس سے آگے چلیے، پہلے مصرے میں علامہ نے جو کچھ کہا ہے، بانشہ درویشی درساز و دمادم زن، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تنظیم بھی ہے، اس کے نتیجے میں ایک انقلابی قوت وجود میں آتی ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں، اکبر اللہ آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے، یہ غار حرا کی تنہائیاں اور اس کی میڈیٹیشنز اور 12 سال کی مکے کی جد و جہد، وہ 313 اگرچہ نہتے تھے لیکن ان 313 کے بنانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 برس کی شب و روز کی محنت اور مشقت جو ہے وہ اس کے پیچھے تھی، اور اس سے وہ قوت تیار ہوئی تھی۔ یہ قوت جب تیار ہو جائے، اب دو راستے آگے رہ جاتے ہیں، یا تو اسی خانقاہی نظام کو چلاتے جائیے، پرپیچویٹ کیجیے، اور یا یہ ہے کہ اب جو طاقت بنی ہے اسے سلطنت جمشید ٹکرا دیجیے، کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزم، اسی کو کہا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط ان دو حدیری، یہ دو مرحلے ہیں، پہلے ایک ایسی قوت کا فراہم کرنا اور پھر اس قوت کا ٹکرانا، وہ تصادم، یہی تصادم ہے جس کا نقطہ آغاز ہے وہ بیزاری، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہاں سے اس تصادم کا نقطہ آغاز ہے، اور پھر وہ تصادم پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، عام کانفلکٹ سیرت النبی میں ہمیں 3 ادوار میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کی دنیا میں چونکہ تمدن نے ارتقا کیا ہے، آج ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حقوق انسانوں کے، شہریوں کے تسلیم کیے جاتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کسی شے پر ریزنٹمنٹ ہے تو اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، کوئی مطالبہ ہے تو اس کو لے کر میدان میں آ سکتے ہیں۔ اگر لوگ تیار ہو چکے ہوں، اگر تن من دھن لگانے کے لیے عزم مصمم کر چکے ہوں، تو پھر ان کا میدان میں آنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹی سی مثال کے طور پر، اگرچہ وہ ایک بات دوسرے رنگ میں جا چکی ہے، لیکن ایران کے انقلاب نے ایک مثال ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر اس عزم مصمم کے ساتھ 90 لوگ سڑکوں پر آ جائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، کسی کا بال بیکا نہ کریں، خود جان دینے کے لیے تیار ہوں، خود اپنی جانیں دینے کے لیے، بلکہ یوں سمجھئے کہ اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہوں، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو وہ شہنشاہ آریہ مہر جو 2500 سالہ جشن جس نے منایا تھا، جو دیکھ رہا تھا وہ سطوت پارینا کے خواب کہ خسرو اور سائرس کی عظمت، آپ کو معلوم ہے کہ 90 لوگ میدان میں آئے ہیں، انہوں نے جانی دی ہے، کسی کی جان لی نہیں ہے۔ بعد میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے وہ بعد کی بات ہے، میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، اس کے اسباب کچھ ہیں۔ میرے لیے آئیڈیل تو در حقیقت سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت النبی کا نقشہ میرے سامنے یہ ہے کہ انقلاب کی تکمیل کے بعد جنرل امنسٹی کا اعلان تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، خون کے پیاسوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کیا ہے۔ بہرحال لیکن ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، کاش کے علامہ اقبال کے فکر سے دلچسپی رکھنے والے ایک طرف ان کے فکر کے روحانی پہلو، فلسفیانہ پہلو ان کو بھی اجاگر کریں، سمجھے سمجھائیں اور عام کریں اور پھیلائیں، اس پر ریسرچ ہو، اس آئیڈیالوجی کو دنیا میں پیش کیا جائے دعوت کی حیثیت سے، اسے تحریک بنایا جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ دوسرا پہلو، جب تک ہم اپنے ملک کے اندر اس نظام کو قائم نہیں کریں گے، وہ نظام عدل و قسط اگر یہاں برپا نہیں ہوگا، تو ہماری سزا اللہ کی طرف سے طے ہے، 2 لخت ہم ہو چکے ہیں، اور نہ معلوم کہ اگلی قسط جو ہے سزا کی وہ کب آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اپنے عفو اور درگزر کے دامن میں لے، ہمیں اپنی تلافی، اپنی اب تک کی کوتاہیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمت دے کے عزم مصمم کریں، اور علامہ اقبال کے شعر کو آج یاد رکھتے ہوئے یہاں سے نکلیں کہ بانشہ درویشی درساز و دما دمزن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن۔ شکریہ۔